ایک خاص عقیدے تک محدود ہیں حضرت علی علیہ السلام، لیکن آج تو اس کے برخلاف چیز ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے.
جی بالکل ایسے ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر ومعین. جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ فقط ہمارے پاکستان تک محدود نہیں بلکہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے عبد الصمد، ان کو جب انقلاب اسلامی ایران کے آغاز میں علماء قم نے اور علماء شیعہ نے دعوت دی کہ آپ تشریف لے آئیں ادھر ایران میں، وہ تشریف لائے. تو جب وہ یہاں پہ آئے تو زمانے شہید مرتضیٰ مطہری، شہید بہشتی اور شہید مفتے نے ان کا باقاعدہ استقبال کیا. جب وہ پہنچے ایک بزم میں تو انہوں نے پہلا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بتاؤ امیر المومنین علی کا خانہ کعبہ میں متولد ہونا، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ علماء شیعہ نے تھوڑا سکوت اختیار کیا کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. کہا جی آپ اپنا نظریہ پیش کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے خیال سے کعبہ ایک اس کا پتھر اور لکڑی کا بنا گھر ہے، جو بے شک اللہ کی جو ہے اس کا ایک نماد ہے، ایک نمونہ ہے، ایک نشانی ہے، لیکن نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ کوئی کسی سے بات، نہ مثلا کسی کا جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کو مٹا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. ایک نشانی ہے جو اس نشانی کے اور کچھ نہیں. اللہ کریم نے جب پوری انسانیت کا منہ کعبہ کی طرف کروایا اور حتیٰ کہا کہ نماز بھی اس کی طرف منہ کر کے پڑھو، تو اب ضروری تھا کہ اسی کعبہ سے ایک ایسا ہادی انسانیت کے لیے جو ہے وہ بھیجتا کہ جو پیغمبر گرامی اسلام کے بعد وہ اور ان کی آل پاک جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی وہ کرتی رہیں، یعنی ان کی
اشاعت کرتے رہیں
اور ان کی تربیت کرتے رہیں اور ان تک خدا کا پیغام. کہتے ہیں کہ میرے نزدیک علی کا کعبے میں پیدا ہونا اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو کوئی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس کو یاد رہے کہ یہ کعبہ کون سی جگہ ہے، زچہ خانہ ہے امیر المومنین ہے. دوسرا یہ کہ اسے یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں پیغمبر گرامی اسلام کے بعد اگر زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ علی علیہ السلام سے جا کے پوچھوں، کیوں اللہ کے گھر کا مولود ہے.
میں ڈاکٹر صاحب، ایک عجیب کیفیت تھی، یعنی اس وقت مکے میں یقیناً ایک خاص منظر رہا ہوگا کہ ہر ایک جو ہے وہ کعبے کی طرف جو حضرت علی علیہ السلام کی والدہ تھیں وہ رجوع کرتی ہیں اور وہاں پہ حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تو یقیناً ایک عجیب و غریب منظر رہا ہوگا.
جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی امیر المومنین علیہ السلام یہ موحد تھیں، موحد یعنی دین حضرت ابراہیم پہ تھیں اور دین حضرت عیسیٰ پہ تھیں، موحد تھیں. آئی ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، جیسے ہی طواف کر رہی ہیں تو ایک مرتبہ بی بی کو مثلا درد ذہن ہوا اور ایسے میں بی بی نے دعا کی، پروردگارہ میرے لیے اس مولود کا جو تولد ہے وہ آسان فرما دے، اور اگر اسے تو اپنے گھر میں جگہ دیں تو میرے لیے بہت ہی بڑا تیری طرف سے احسان ہوگا، اور یہ میرا بیٹا قرار دے، جو میرا مولود ہے اسے میرا بیٹا قرار دے. روایت میں آیا ہے کہ جس وقت بی بی یہ دعا کر رہی تھی اس وقت کعبہ کے دروازے کی جانب نہیں تھی، کعبہ کی پشت کی جانب تھی. اچھا اتنی بھی دیر نہیں لگی کہ بی بی پھر کے دروازے کی طرف آئے، وہیں سے دیوار پھٹی، اور جب دیوار پھٹی تو بی بی دیوار کے اندر چلی گئی، کعبہ کے اندر چلی گئی. جب اندر چلی گئی تو پھر ایک مرتبہ دیوار جو ہے، اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو جلدی سے خانہ کعبہ کی طرف آئے. جلدی جب وہ خانہ کعبہ لاک تھا، تالا لگا ہوا تھا اس زمانے کا، انہوں نے تالا کھولنے. روایت میں آیا ہے کہ اسی وقت پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو ملائکہ کے حصار میں دے دیا، فرشتوں نے آ کے کعبہ کو گھیر لیا، اور 3 دن تک بی بی کا طعام، کھانا، پانی وہ بھی آسمانوں سے آتا رہا. جتنی کوشش کی گئی 3 دن تک تالا نہ کھلا. جب تالا نہ کھلا، کوئی اندر نہ جا سکا، تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ منشاء الہی ہے، اور منشاء الہی کے سامنے جو ہے وہ رکا نہیں جا سکتا، اس کو کچھ کیا نہیں جا سکتا. لہٰذا انہوں نے واپس چلے گئے. 3rd دن بعد جب بی بی پھر وہی اسی طرح دیوار جو ہے وہ شک ہوئی، اور بی بی امیر المومنین علی علیہ السلام کو لے کے خانہ کعبہ سے باہر آئی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک چاند سا بیٹا بی بی کے ہاتھوں پہ ہے، اور اس وقت رسول گرامی اسلام تشریف لائے، دیگر بنی ہاشم تشریف لائے، اور یہ تھا وہ منظر کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں تولد ہوا اور ولادت ہوئی. تو بتایا جاتا ہے کہ ایسے میں پہلی مرتبہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو حضرت نے رسول گرامی اسلام کے چہرے کی زیارت کی، یعنی پیغمبر گرامی اسلام نے مولا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور جیسے ہی اٹھایا تو حضرت نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کے پیچھے بھی یقیناً ایک راز تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کے ہاتھوں پہ علی آئے تو علی علیہ السلام نے اپنی زبان بیز، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر گہوارے میں بات کر سکتے ہیں تو علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ حضرت عیسیٰ سے کہیں بالا ہے، کیونکہ رسول گرامی اسلام کے بعد علی پوری کائنات سے افضل ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جن کا مقام مرتبہ خدا کے حضور، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ علی علیہ السلام تمام انبیاء کو جو نبوت اور عظمت ملی ہے یہ اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے اعلیٰ میں بالا میں علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا، اور جس کسی نے جتنا علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا خدا نے اسی قدر اس کا مرتبہ اور مقام بلند کر دیا۔
بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں کو جو حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت پر اگر ہم لوگ تھوڑا بہت بھی مطالعہ کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مکمل شخصیت تھی آپ کی، ہر پہلو سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک والد کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں، اور ایک عبد کی حیثیت سے ہم لوگوں کو مکمل شخصیت نظر آتی ہے۔
جی بالکل، امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت اس قدر کامل ہے، اس قدر کامل ہے کہ دیکھیں آج پوری دنیا حق کے پیچھے ہے اور ہر کوئی حق کی جانب کوشش کر رہا ہے کہ آگے بڑھے، اور رسول خدا نے علی علیہ السلام کی شان میں فرمایا، تمام سنی شیعہ علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یعنی مرکزیت اور محوریت جو حق کی ہے وہ علی علیہ السلام ہے، کہ جس طرف علی علیہ السلام جاتے ہیں ادھر ادھر حق جاتا ہے، اگر علی مثلا میدان میں ہے تو حق میدان میں آ جاتا ہے، اگر علی مثلا گھر میں ہے تو حق گھر میں، جہاں بھی علی ہیں وہاں حق ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، ایک قرآن یہ ہے جو لفظوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک وہ قرآن ہے جو ناطے کی قرآن ہے، خود اس کا وجود، ان کی سیرت، ان کا وہ سارا کچھ قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ مثلا یہاں پہ اس قرآن کو ہمیں کھول کے پڑھنا پڑتا ہے، ان کے پاس چلے جائیں تو وہ خود بخود جو ہے ہمیں خدا کی جانب اور خدا کے پیغام اور خدا کی آیات سنانا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کے بے شمار فضائل ہیں، جو فرمایا آنا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا ایک ہی نور ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے ملکوت بالا کا منظر دکھایا تو حضرت نے دیکھا کہ کچھ 14 نور ہیں جو چمکتے، تو سوال کے پروردگار کس کے نور ہیں، فرمایا یہ پہلا نور محمد مصطفیٰ کا ہے، دوسرا فاطمہ، علی و فاطمہ کا ہے، تو پھر حضرت نے دیکھا کچھ اور نور ہیں تو کہا کہ یہ امیر المومنین علی کے شیعہ کے نور ہیں، تو جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگارہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ان 14 میں سے قرار دے، حد عقل میری دعا قبول فرما اور مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے، اور قرآن مجید کی سورہ اور آیہ گواہ ہے، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ شیعہ۔ لہٰذا امیر المومنین علی علیہ السلام کی جو شان ہے، فرمایا کہ آنا مدینہ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں۔ اب دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اس شہر سے بغیر امیر المومنین کے جو ہے وہ علم یا شرافت یا ہدایت حاصل کر سکے، پس ہدایت اسی کو میسر ہے اور اسی کو مل سکتی ہے کہ جو دروازے کے توسط سے ہے، کیونکہ یہ شہر ایسا شہر نہیں کہ جس کے مثلا جو ہے ہم دیوار دروازے کو چھوڑ کے دیوار پھلانگ کے اندر، یہ شہر مانوی شہر ہے، یہ خدائی شہر ہے، یہ الہی شہر ہے، اس شہر میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جو لوگ علی علیہ السلام کی دہلیز سے دور ہیں، جو باب العلم سے دور ہیں، ان کے پاس جب علم آتا ہے تو وہ ایسا ہی علم ہوتا ہے کہ جن میں کچھ تو کچھ تار شامل ہے، جن میں قتل و غارت شامل ہے، جن میں دوسروں کا محاسبہ شامل ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کرنا اور ان کے خون بہانا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جا کے قتل کر دینا، اس کا اصلی سبب جو ہے وہ لوٹتا ہے اس بات کی طرف کہ جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے وہ علم صحیح دروازے سے انہوں نے نہیں حاصل کیا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے سے، یعنی توسط سے رسول خدا سے علم حاصل کرتے تو کبھی بھی ان کے ہاں، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے پیروکاروں کے اخلاق دیکھ لیں، ان کے آداب دیکھ لیں، ان کے رہن سہن، ان کے اٹھنے، یہ ساری چیزیں مکتب سکھاتا ہے انسان کو۔ جب مکتب مضبوط اور مستحکم، یعنی مکتب کا پیشوا اگر علی علیہ السلام جیسا شخص ہو تو پیروکار امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی جیسا شخص ہوتا ہے، اور اگر مکتب مثلا کمزور ہو تو اس کے پیروکار آپ دیکھ لیتے ہیں ابوبکر بغدادی کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے، اسامہ بن لادن کی شکل میں سامنے آئیں گے، یا آج دنیا کو بالکل کس کو معلوم نہیں ہے کہ آج دنیا یہی جو جن مشکلات میں گھری ہوئی ہے، یہ وجہ فقط اس کی یہی ہے کہ آج ایک بہت اچھی بات ہے، اور میں یہاں پہ خلیل نامی سنی عالم دین تھے، انہوں نے شیعت قبول کی، انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم شیعہ کیوں ہو گئے ہو، انہوں نے کہا میں شیعہ اس لیے ہو گیا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد پوری کائنات علی کے دروازے سے سوال کرتی ہے، میں نے نہیں دیکھا علی کسی کے دروازے پہ جا کے سوال کرے یا کسی سے جا کے اپنی مشکل بیان کرے کہ میں اس مشکل میں، لہٰذا میں اس کا پیروکار بننا چاہتا ہوں جو رسول اللہ کے بعد دوسروں کا حل لال مشکلات ہے، دوسروں کا مشکل حل کرنے والا ہے، نہ کہ خود مشکلات میں گھرا ہو اور کسی کے پاس جا کے بعض مشکلات مثلا جنگوں کی شکل میں تھیں، یا یہ وہ مادی اور زمینی حقائق ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ایک سسٹم کے تحت بنایا ہے، تو وہ اس وجہ سے تھا، وَإِلَّا امیر المومنین کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے۔
ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں کو جو چیز دکھائی دیتی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے ہر ایک کے ساتھ، یعنی ہم جتنے بھی واقعات دیکھ لیں اس میں یہ دکھائی نہیں دے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو، یعنی عدل و انصاف جو ہوتا ہے اس کے ایک مطلق حد تک پہنچے ہوئے تھے حضرت علی علیہ السلام۔
جی حسن بھائی، ایسے ہی ہے، ایک عیسائی رائٹر ہیں جن کا نام ہے جار جردوک، انہوں نے 5 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے صوت العدالۃ الانسانیہ، البتہ میرے خیال سے ہو چکا ہوگا، انگلش میں تو موجود ہے، فارسی میں بھی موجود ہے، عربی، تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو، جو عیسائی ہیں، خود انقلاب اسلامی کے ابتدائی دنوں میں ادھر قم میں آئے، ان کا باقاعدہ انٹرویو ہوا اور وہ موجود ہے اس وقت بھی، تو لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا، یعنی کہتے ہیں میں نے 200 مرتبہ علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کا مطالعہ اپنی زندگی میں کیا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے، واقعاً ہم طالب علموں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ ایک عیسائی ہو کے 200 مرتبہ مولا علی کی نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتا ہے، میں جو علی کا پیروکار ہوں میں نے کتنی مرتبہ علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کو پڑھا ہے۔ خیر، کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ علی علیہ السلام جس زمان، علی علیہ السلام ہر اعتبار سے کہتے ہیں خوش نصیب انسان تھے، لیکن ایک حوالے سے علی علیہ السلام بد نصیب انسان تھے، کہا وہ اس لیے بد نصیب تھے کہ جس زمانے میں علی پیدا ہوئے علی اس زمانے کے لائق نہیں تھے، علی کو آج کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، آج دنیا کو پتا چلتا کہ دنیا میں علی جیسا شخص بھی موجود ہے، لیکن یہ افتخار ہے ہمارے لیے کہ ہمارے مکتب میں، مکتب اسلام میں علی جیسا شخص موجود ہے کہ جن کے بارے میں دنیا اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جار جردوک اگر آج بھی علی ہوتے تو آج کے بعد ہزاروں سال بعد جو لوگ آتے وہ کہتے کہ علی کو ہمارے زمانے میں ہونا چاہیے تھا، یہ آپ کا ایک بار کا فقیدت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام عدالت میں اس قدر شدید تھے کہ سگے بھائی ہیں جناب عقیل مولا علی کے، اور بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی بھی نہیں ہیں، بڑے بھائی ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو کچھ میرے لیے وہ میری وہ جو حق ہے بیت المال سے وہ میرا بڑھا دیجئے، فرمایا میرے بچے بھوکے ہیں، تھوڑا سا بیت المال سے اگر مجھے اضافت دے دیجئے۔ مولا علی علیہ السلام ایک سلاخ لوہے کی جو ہے وہ گرم کر کے ان کو لگا دیتے ہیں، جیسے ہی ان کو گرم سلاخ لگتی ہے تو مثلا جو ہے چونک اٹھے، کہا یا علی یہ کیا کیا، فرمایا بھائی عقیل آپ سے یہ لوہے کی چھوٹی سی سلاخ جو ہے یہ گرم، یہ برداشت نہیں ہو رہی، تحمل اس پہ نہیں کر رہے، میں جہنم کی آگ پہ کیسے تحمل کر لوں، سگے بھائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہنم کی آگ پہ کیسے تحمل کر لوں، اتنی زیادہ عدالت، اتنی بڑی عدالت کس کے ہاں نظر آتی ہے۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کو حضرت عثمان کے بارکیف قتل کے بعد جو ہے خلافت ملتی ہے، تو بارکیف کچھ جو سردار عرب تھے وہ آئے اور انہوں نے حسب معمول مولا علی علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہمیں ویسے ہی دیا جائے جیسے پہلے دیا جاتا تھا، مولا نے فرمایا نہ، آج کے دن غریب سیاہ پوست کالے حبشی کا بھی اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک سردار کا حق ہوگا، جس کے نتیجے میں مثلا زبیر، عبداللہ یہ سارے مولا علی علیہ السلام سے ناراحت ہو کے چلے گئے اور پھر مکہ چلے گئے، اور پھر مکہ سے جا کے جو ہے ایک وفد بنا کے بصرہ پہ آ کے حملہ کیا اور مولا کا نمائندہ وہاں سے بھگا دیا، اور جو ہے وہاں پہ جنگ جمل جو ہے وجود میں آئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبیر مولا علی علیہ السلام کا رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے مثلا مولا علی علیہ السلام کے مثلا رسول گرامی اسلام کے بعد سب سے پہلے مولا علی کے حق کے لیے شمشیر زبیر نے اپنے نیام سے نکالی اور کہا کون ہوتا ہے جو علی کو، جس کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ من کن تو مولا فاز علی مولا، اس علی کا حق میرے ہوتے ہوئے، اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے رسول اللہ نے روکا تھا، خبردار آپ اپنی اس طلبہ۔ یہی زبیر جو ہے علی علیہ السلام کی عدالت کی شدت کی وجہ سے مولا سے منحرف ہو کے اور مولا سے ناراحت ہو کے مکہ چلے، یہ ہے یعنی جو اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں اور قریبی، جو یعنی آج کوئی ہمارے لیے تھوڑا سا کام کر دیتا ہے ہم کس قدر اس کے مدیون اور ممنون رہتے ہیں، مثلا الیکشن میں ہی کسی پارٹی کے سربراہ کے لیے کوئی تھوڑی سی کمپین جا کے کر دیتا ہے یا چند ووٹوں کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کا مثلا اس کی نظریں اس کے سامنے جھکی رہتی ہیں، لیکن زبیر وہ شخص ہے، طلحہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی، یعنی مسجد میں حضرت طلحہ جن کو جنگ جمل میں علی علیہ السلام کے سپاہیوں نے قتل کیا، اور جنگ جمل وہ بھرکے حضرت عائشہ کی طرف سے تھے تو مارے گئے وہاں پہ، حضرت طلحہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن جب طلحہ آ کے کہتے ہیں کہ مجھے حکومت دے دیجئے بصرہ کی، مولا نے فرمایا یہ بصرہ کی حکومت میں علی کسی معیار کے مطابق دوں گا، ایسا نہیں کہ ہر شخص کو دے دوں۔